ब्राह्मी उम्र कर लोगी तो तुम्हारा हल हो जाएगा। तब तो इस सूरत में इसको खसूसियत पर महमूल किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। और अहमद इब्न मनी ने सईद इब्न जुबैर से नकल किया है, बजाहिर उसका यही महमूल है। और अगर जो है इसे फरीजा न माना जाए तो फिर इस सूरत के अंदर कोई इश्काल होता ही नहीं है। और मतलब ये होगा कि रमजान शरीफ के अंदर उम्रा कर लेना सवाब में एक हज नफ के बराबर है। मुहद्दिस इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इससे मुराद सवाब के अंदर मुसावात है, इज्जा के अंदर नहीं। यानी रमजान का उम्रा हज की तरफ से काफी नहीं हो सकता है। अल्लामा इब्ने बत्ताल फरमाते हैं कि औरत जिस हज का इरादा कर रही थी वह हज नफिल था, लिहाजा कोई इश्काल होता ही नहीं है। और मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा रमजान का उम्रा हज नफिल के बराबर बन जाएगा। लेकिन इब्ने बत्ताल की तौजीह है काबिल इश्काल, इसलिए कि उस पर वो हज नफिल कैसे था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया वह हज फर्ज है, पहला हज है। इससे पहले आपने या आपके सहाबा ने कोई हज किया नहीं। सन 9 में हजरत सिद्दीक ने जरूर हज किया है। अगर इस औरत ने सन 9 में हज कर लिया हो तब तो जो इब्ने बत्ताल की तौजीह चल सकती है, और अगर नहीं किया है तो फिर इब्ने बत्ताल की तौजीह ज़ाहिरी इश्काल है। बहरहाल खुलासे के तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर मकसूद ये है कि ये हज के बराबर है, यानी जो है हज की तरफ से काफी हो जाएगा, इज्जा मकसूद है, तब तो ये उसकी खसूसियत है तमाम कालबर। और अगर इज्जा मकसूद नहीं बल्कि जो है मकसूद सवाब के अंदर मुसावात है, तो फिर हदीस पाक बिल्कुल खुली हुई और जाहिर माना है और खसूसियत वगैरह पर महमूल करने की कोई वजह नहीं। मुसन्निफ का तर्जमा इसी बात की तरफ मुशीर है, ये हज नफल से मुतालिक है, इज्जा मकसूद नहीं और सवाब में मुसावात मकसूद है। वह भी इसनाद मुसनिक रजी अल्लाह तआला पाक बाबुल उम्रते लैलतुल हसबते वगैरह। लैलतुल हसबा ज़ुलहिज्जा की 14वीं रात आदि 13वीं की शाम को रन करके वहां से रवाना हो जाता है। उसके बाद बहुत से लोग महोत्सव में जा करके रात गुजारते हैं। लैलतुल हसबा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को उम्रा कराया था। अब मुसन्निफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लैलतुल हसबा में और इसी तरह से और दीगर रातों के अंदर उम्रा करने में कोई मुजायका नहीं। अल्लामा इब्ने बत्ताल फरमाते हैं इस बात का फिक्र ये है कि हाजी को इतमाम हज के बाद अय्याम तशरीक के गुजरने के बाद उम्रा करने जायज है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। हजरात हनफिया फरमाते हैं पूरे साल उम्रा किया जा सकता है, सिर्फ 5 दिन उम्रा करना मकरूह है, अय्याम तशरीक, यौम अरफा और यौम नहर। इमाम शाफी और हजरत इमाम अहमद फरमाते हैं कि किसी वक्त भी मकरूह नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अशुरे हज में कराहत है और उसके मां सिवा नहीं। उसके बाद ये समझो कि हजरत इमाम बुखारी रजी अल्लाह तआला ने उम्रा फी लैलतुल हसबा को तो रिवायत से साबित किया है और फी गैर लैलतुल हसबा को इस्तिदलाली तौर पर साबित फरमाया है। बाज़े उलमा इरशाद फरमाते हैं कि असल में बाज़े सहाबा और ताबईन से बाज़े ऐसे आसार नकल किए जाते हैं जिससे मालूम होता है कि लैलतुल हसबा का उम्रा तर्क कर देना ही औला। अब्दुल रज़्ज़ाक ने हजरत उमर से नकल किया है कि उनसे लैलतुल हसबा के उम्रा के मुतालिक सवाल किया गया तो फरमाया है खैरुन मिन लाश। इसी तरह हजरत अली से भी नकल किया गया, इसकी तरगीब की तरफ इशारा हो रही है कि लैलतुल हसबा का उम्रा करना हदीस में मंजूर है और अगर साथ में उम्रा किया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। रहा हजरत उमर अली ने जो फरमाया खैरुन मिन लाश, उसका मतलब ये है कि आदमी जो इंतजाम करता है خام خواہ کے لیے اس کو ایک ضروری کا درجہ قرار دیتا ہے, اس پر ان لوگوں نے فرمایا لاش ایسے تو بہرحال بہتر ہے, نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے ہی, لیکن یہ تھوڑے کہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں, ہاں تو ہے کہ خیر ہے, نہ ہونے سے بہتر ہے. تو بھی اس نارے میں صلی اللہ علیہ وسلم محمد قال اخبرنا معاذ قال حدثنا هشام عن ابينا عائشة رضي الله عنها قال اخبرنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم موافقين لهلال المنجد فقال لنا من احب ان يهدي الله بالحج من احب ان يهدي الله من احب ان يهدي الله بالحج فليهدي الله من احب ان يهدي الله بالعمرة فليهدي الله بالعمرة فلولا ان يهدى الله بالعمرة قال فمنا من اهل بعمرة منا من اهل الله بحج وكنت من اهل بعمرة اولا يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال القضي امرتك وان قضي راسك وان قضي الله للحج فلما كان ليلة الحصبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فاهلت بعمرة مكان عمرتي وبالاسناد المسند رضي الله عنه قال باب عمرة التنعيم مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام تنعیم کہلاتا ہے. مکہ تو حرم کے اندر گرا ہوا ہے, سب سے قریب تر کھیل کی جگہ وہ تنعیم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فراغت کے بعد یہ اصرار کیا کہ برا کر آیا جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن نے بھی بکر سے ارشاد فرمایا کہ تنعیم سے لے جا کر تین کو عمرہ کرا دو. اب چونکہ حدیث پاک میں تنعیم سے عمرہ کرنے کا ضرور ہے اس پر ترجمہ منعقد فرما دیا. اس کے بعد تاؤس سے منقول ہے الذين يعتمرون من التنعيم لا ابي يجرون عليها يعذبون. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر تنعیم کو مکروہ سمجھتے تھے, تو ہو سکتا ہے امام بخاری نے ان پر اس ترجمے سے رد کیا. اسی طرح سے بعض مشائخ و اکابر نے ارشاد فرمایا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری اللہ اس ترجمے سے تاؤس پر رد نہیں کیا, بلکہ وہ تو مطلقاً یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنعیم سے عمرہ کرنا چاہے تو سنت مسیح سے موجود ہے, اور تاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ ایک مخصوص حالت کے متعلق ہے. اصل میں انہوں نے ان لوگوں پر نقید کی ہے جو طواف کو چھوڑ کر تنعیم سے جا کر کے عمدہ کیا کرتے. تاؤس کی رائے یہ تھی کہ مکے کے اندر جو آفاقی آئے اس کو طواف میں مشغول ہونا چاہیے. اس کے بعد میں اور مسئلہ سنوں, وہ یہ ہے کہ اگر مکے کا مقیم شخص عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے احرام عمرہ باندھنے کی سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ انفیہ کہتے ہیں تنعیم ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو وہاں سے عمرہ کرایا. شافعیہ فرماتے ہیں سب سے افضل خود جو رانا ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کیا, اور پھر اس کے بعد تنعیم ہے, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کرایا. اور اگر یہ دونوں جگہیں نہ ہوں تو فکل لما دبال, جتنا بھی آدمی دور سے آئے گا اتنی افضل ہوگا. بعض شافعیہ حنابلہ تو حنفیہ کے ساتھ ہیں, اور بعض مالکیہ جیسے دربیر وہ شافعیہ کے ساتھ ہیں, اور بعض مالکیہ، علامہ دسوقی وغیرہ عدم تفضیل کی طرف مائل معلوم ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ صاحب شافی نے نقل کیا ہے افضلیہ کی تنظیم سے احرام باندھ ہے، اور لکھا ہے کہ امام احمد سے ایک روایت کی ہے کہ المکی کل ما تباعد فی العمرۃ فہو اعظم، مکی جب جب عمرہ کے احرام کے لیے جتنا دور جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن النووي عن عمرو بن عبد العزيز عن ابي هريره رضي الله عنه قال سفيان مره كنت مع عمر وكان سمعت النبي بار بار سمعه وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن معاويه قال حدثنا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لواس حابوا بالهدي وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، حضور صلى الله عليه وسلم اور طلحہ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی حدی نہیں تھی. اس میں روایات میں اختلاف ہے کہ کتنوں کے ساتھ حدی تھی. اگلے صفحے میں روایت آ رہی ہے وقان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابہ ذوی قوۃ الحدیو، معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ذوی قوۃ یعنی ذوی یسارہ مالدار تھے ان کے ساتھ حدی تھی. چنانچہ مسلم شریف کے اندر وارد ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر اور حضرت زبیر کے ساتھ حدی تھے. اللہ تعالی اعلم. وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوها عمره يطوفوا ثم يقصروا ويهل الا من معه الهدي، فقالوا ننطلق الى منى فذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لا احللت، وان عائشه حاضر فنست كلمه نسكت المناسك كلها غير انها لم تطف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله فتنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحجة في ذي الحجة، وإن سراقة بن مالك بن جوشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ فقال لا بل للأبد. ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ هذه سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو قول، بعض تو کہتے ہیں اعتمار فی اشہر الحج، یعنی اشہر الحج میں عمرہ کرنا آیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ خاص ہے آپ کے بعد بھی جائز، آپ نے فرمایا ہمیشہ جائز ہے. سیاق روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر حج عمرہ کے متعلق ان کا سوال تھا، اور اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل للابد ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہی حضرات حنابلہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے، اور اسی لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ فسخ الحج الی العمرہ منسوخ نہیں اور مخصوص نہیں، ہمیشہ کے لیے مباح اور جائز ہے. اور میں اس مسئلے کے اندر علماء کے تین قول بیان کر چکا ہوں. وابن اسناد المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی قال باب الاعتمار بعد الحج بغیر حلیم. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشہر حج تین مہینے شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ ہیں، اور امام شافعی سے بھی یہ روایت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے بعد عمرہ کر لے تو متمتع ہو جائے، اور بعض لوگوں نے مطلقاً یہ تمتع کی تعریف ہی یہ کی ہے الاحرام بالعمرۃ فی اشہر الحج، لہذا اگر کوئی حج سے فراغت کے بعد عمرہ کرے اور ذوالحجہ میں کرے تو متمتع ہونا چاہیے اور اس پر حجی واجب ہونی چاہیے. مصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس ترجمہ الباب سے یہ بتلا دیا کہ اگرچہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ اشہر حج شوال ذوالقعدہ اشہر من ذوالحجہ ہیں یا پوری ذوالحجہ ہے, اور اگرچہ بعض لوگوں نے تمتع کی تاریخ الاعتمار کی اشہر حج سے کی ہے, لیکن بہرحال تمتع کا تحقق اس وقت ہوگا جب حج سے پہلے اشہر حج کے اندر عمرہ کیا جائے, اور اگر اشہر حج کے بعد عمرہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے آدمی متمتع نہیں ہوگا اور اس پر حج واجب نہیں ہوگی. ابن عبد البر نے اس مسئلے پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جو شخص عمرے کا احرام ذوالحجہ میں حج کے بعد باندھتا ہے تو وہ شخص یہ ابن عبد البر نے دوسرے علماء نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشہر حج میں ذوالحجہ کے اندر حج کے بعد عمرہ کرتا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہوگی. حافظ کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں امام مالک اور شافعی کی روایت میں کہتے ہیں اشہر حج کے اندر پورا ذوالحجہ داخل ہے, اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمتع کی تاریخ الاعتمار کی اشہر حج سے نقل کی ہے اور اس پر اتفاق بھی نقل کر دیا ہے. اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے بعد ذوالحجہ میں عمرہ کر لے تو متمتع ہو جائے گا, اس پر حج واجب ہوگی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتلا دیا کہ وجوب حج کے لیے اعتمار بعد الحج موجب نہیں ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. اور ایک اور بات بھی ہے جس کو میں انشاءاللہ روایت کے ذیل میں بتلاؤں گا. وہ بھی اسناد رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا جاء قال حدثنا شام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفين للهلال في الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يجعل به ان يهل بحجة فليهل ولولا اني احدث الاهل بعمرة فمنهم من اهل بعمرة منهم من اهل بحجة وكنت ممن اهل بعمرة فحجت قبل ان ادخل مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعي عمرتك وانقضي راسك وانقضي واحد من الحج فقال فلما كانت ليلة الحصبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فاردفها حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مجھے حیض آ گیا, ان کو حیض شریف میں آیا ہے. فادرکنی یوم عرفہ وانا حائض, یوم عرفہ میں میں حائض تھی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوا کیا, آپ نے فرمایا دعی عمرتک وانقضی راسک وانتشتی واہلی بالحج. اس روایت سے مظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکوا یوم عرفہ میں کیا, تکرار ہوا ہوگا, ورنہ یہ شکوا تو انہوں نے صریحی میں کر لیا تھا, اور وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ارشاد فرما لیا تھا. وَأَهِلِّ بِالْحَجِ, اور وہیں انہوں نے حج کا احرام بھی باندھ لیا تھا. فَفَعَلْتُ فَلَمَّا کا, اب اس کے بعد بھی مسئلہ سنو. اگر اس سے معلوم ہوا اگر کسی عورت نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کو حج آ جائے اور اس کو حیض آ جائے اور وہ عمرہ نہ کر سکے تو وہ حج کا احرام باندھ لے گی. اس میں اختلاف ہے افعال عمرہ اور احرام عمرہ کو ترک کر کے حج کا احرام باندھے گی یا احرام عمرہ پر احرام حج کو داخل کر کے قارنہ بن جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ احرام عمرہ کو ترک کر کے پھر حج کا احرام باندھے گی، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ احرام عمرہ ہی پر احرام حج کو داخل کر کے قارنہ بن جائے گی۔ دونوں فریق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں۔ جو حضرات قول اول کے قائل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا دعی عمرہ تک بعد الفاظ میں ان خودی عمرہ تک فرمایا ان خودی را سکے ون تشتی، اور ظاہر ہے کہ اگر ان کا احرام باقی ہوتا تو آپ ان کو انتشار کا حکم کیسے دیتے۔ نیز احادیث میں وارد ہے حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا یرجع الناس بحجۃ وعمرۃ وارجع بحجۃ، اور بعض الفاظ میں ہے یصدر الناس بنسکین واصدر بنسکین، بعض روایات میں ہے یرجع الناس بحجۃ وعمرۃ وارجع بحجۃ لیس معها عمرۃ۔ اسی طرح سے یہ بھی وارد ہے اور وہ فرماتے ہیں ولم یکن فی شیء من ذلک حج ولا صدقۃ ولا صوم، نہ حج واجب ہوئی نہ صدقہ نہ صوم۔ اگر وہ قارنہ ہوتی تو بہرحال ان پر حج واجب ہوتی یا پھر اس کا جو ہے بدل واجب ہوتا۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارنہ تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ احرام عمرہ پر احرام عمرہ کو داخل کر لیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدید عمرہ کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا تھا یسعف کے طواف کے لئے حجے کے و عمرتے کے، تمہارا وہی طواف تمہارے حج عمرہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور جس الفاظ سے حضرات حناف نے استدلال کیا ہے اس کی وہ حضرات تعویل کرتے ہیں۔ دعی عمرہ اور خودی عمرہ کے معنی وہ یہ بتلاتے ہیں کہ افعال عمرہ کو چھوڑ دو، ان خودی را سکے کے معنی یہ ہے کہ سر کے بالا حصہ سے کھول دو اس طرح کہ بال ٹوٹے نہ، اور ان تشتی کے معنی یہ بتلاتے ہیں کہ انگلی کے ذریعے انتشار کر لو نرمی کے ساتھ تاکہ بال نہ ٹوٹے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ بعض تعویلات تو قریب معلوم ہوتی ہیں مگر ان تشتی کی تعویل تو انتہائی بعید معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یرجع الناس بحجۃ وعمرۃ وارجع بحجۃ لیس معها عمرۃ کی تعویل وہ حضرات کرتے ہیں اے لیس معها عمرۃ منفردۃ، یہ بھی تعویل چل سکتی ہے۔ رہ گئی آخری دلیل یعنی لم یکن فی شیء من ذلک حجۃ ولا صدقۃ ولا صوم، اس کا جو ہے فریق مخالف کی طرف سے مختلف طریقوں سے جواب دیا گیا ہے۔ پہلا جواب تو ان کا یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ مرسول ہے یا ہشام کا قول ہے۔ ابو اسامہ وکیع بن جراح وہ ہے اور حماد بن سلمہ حماد بن زید اس کو ہشام کا قول نقل کرتے ہیں۔ ابو اسامہ کا قول بخاری شریف کتاب الحیض میں صفحہ 45 پر گزر چکا ہے، وکیع کی روایت مسلم شریف میں وارد ہے، اور وہ ہے وہ حمادین کی روایت ابو داؤد میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر روایت کا اختلاف ہے، اگر ایک جماعت اس کو ہشام کا قول قرار دیتی ہے تو ایک دوسری جماعت جو پہلوں سے احفظ ہے اس کو موصول بالخبر نقل کرتی ہے، چنانچہ یحیی ابن سعید قطان، عبدہ ابن سلیمان ابن نمیر، علی ابن مسہر اس کو موصولا بالخبر نقل کرتے ہیں. یحیی القطان کی روایت بخاری شریف میں سامنے موجود ہے. عبدہ ابن سلیمان کی روایت امام مسلم نے تخریج کی ہے، امام ابن ماجہ نے تخریج کی ہے، اور ابن نمیر کی امام مسلم نے، علی ابن مسہر کی امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ. دوسرا جواب اس کا امام خطابی اور نووی نے یہ دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوا جس کو جنایت علی احرام سے تعبیر کیا جائے اور جس کی وجہ سے ان پر حدیث صوم وغیرہ واجب ہوا ہو، مگر یہ چیز نداؤں من بعید کے قبیل سے کہاں یہاں پر جو ہے کسی جنایت کا کوئی تذکرہ ہے جو یہاں جنایت کے جواب کو گھسایا جائے. امام ابو العباس قرطبی نے یہ جواب دیا ہے کہ لم یکن کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حدی کی ذمہ دار نہیں ہوئی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کفیل بنے. یہ چیز بھی بعید ہے، دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے. نمبر چار، حضرت امام بخاری نے ایک جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اصل میں لم یکن فی شیء من ذلک کا تعلق اس عمرے سے ہے جو حج کے بعد ہوا، یعنی حج کے بعد جو عمرہ کیا گیا تھا اس حج پر اس عمرے پر کوئی حدی وغیرہ واجب نہیں ہوئی. یہ ہے الاعتمار بعد الحج بغیر حدین کا مطلب. اگر کسی نے حج کے بعد عمرہ کیا تو وہاں حدی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرماتی ہیں میں نے حج کے بعد تنعیم سے عمرہ کیا، ولم یکن فی شیء من ذلک حدی ولا صدقۃ ولا صوم. ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہی توجیہ محدث ابن خزیمہ نے کی ہے، لیکن انہوں نے ذرا اس کو اور اضافہ کے ساتھ واضح طور پر ذکر کیا. وہ یہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے جو اپنا عمرہ چھوڑا اور اس سے منتقل ہوئی حج کی طرف، اور پھر اس کے بعد حج سے فراغت پر دوسرا عمرہ کیا، اس مجموعے میں نہ حدی واجب ہوئی نہ صوم نہ صدقہ واجب ہوا. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ انتقال میں تو ٹھیک ہے کہ کوئی چیز واجب نہیں تھی، مگر قران جب کیا تھا تو اس پر تو کوئی چیز واجب ہونی چاہیے تھی. محدث ابن خزیمہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ تو یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ قران میں کوئی چیز واجب نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتقال پایا گیا کہ عمرے کا احرام باندھا گیا لیکن افعال عمرہ ترک کر دیے گئے مجبوری کی وجہ سے، پھر حج کا احرام باندھ لیا گیا اور حج کیا گیا اور اس کے بعد پھر اخیر میں عمرہ ہوا، اس میں کوئی چیز واجب نہیں تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی توجیہ کو توجیہ حسن قرار دیا. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے مشتبہ، اور اس کے اندر جو ہے دونوں طریقوں کو بولنے کی گنجائش موجود ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب اجر العمرۃ علی قدر النسب. حضرت امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ عمرے کے اندر اتنا ثواب ملتا ہے جتنی مشقت ہوتی ہے، لہذا مکی جتنی دور جا کر احرام باندھ کرائے گا اتنی اس کو ثواب ملے گا. میں ابھی بتلا چکا ہوں کہ حنفیہ کے یہاں تو افضل یہ ہے کہ تنعیم سے احرام باندھ ہے. مالک شافعیہ یہ فرماتے ہیں افضل یہ رانا ہے پھر اس کے بعد تنعیم ہے بعد، اور حنابلہ تنعیم کو افضل کہتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے علماء تبعادہ کان افضل، اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں افضل یہ کہ آدمی اپنی میقات سے احرام باندھے وقت، اور اس کے بعد جو ہے کلما تباعد کان افضل. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے لفظ کو سامنے رکھ کر ترجمہ منعقد کر دیا، اجر العمرۃ علی قدر النسب، جتنی مشقت ہوگی اتنی ثواب ملے گا، لہذا جتنا دور جا کر آدمی احرام باندھ کے آئے گا اتنے اس کو اجر ثواب ملے گا۔ غالباً امام احمد کے قول کلما تباعدت عن افضل واحد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فللمعید اللہ سبحانہ و حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اصل جو اعلانہ ہے پھر تنعی ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر ان دونوں میقاتوں سے کوئی احرام نہ باندھے تو پھر اس میں وہ وہی فرماتے ہیں جو بخاری کہتے ہیں، ہے کلما تباعد کان اکثر و اوفر لاجره وفي اسناد المسند رضي الله عنه قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد بن ابي عون رضي الله عنه عن اسد قال قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله اذكر الناس بن سكين وعبد بن سكين فقيل لها ان تطوري فاذا طهرت فاخرجي الكهنه فان ثم اتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك ونصبك باب المعتمر اذا طاف طواف العمره ثم خرج هل يجزو من طواف الوداع۔ اگر کسی آدمی نے حج کے بعد عمرہ کر لیا اور عمرے کا طواف کر کے وطن چلا گیا تو کیا یہ طواف وداع کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ روایت الباب سے معلوم ہوتا ہے کافی ہو جائے گا، اس واسطے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ کوئی اور طواف نہیں کیا، اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے جیسا کہ ابن بطال نے نقل کیا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری کو کیا اشکال پیش آیا جو حضرت امام نے ترجمے کو احتمال کے درجے میں ذکر کر دیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ کوئی تصریح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے طواف وداع نہیں کیا، اس لیے امام بخاری نے بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کچھ بات نہیں کہی۔ وہ حدیث میں تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا تھا، یہ کہاں ہے کہ عمرہ کے بعد انہوں نے طواف وداع نہیں کیا؟ واللہ سبحانہ اعلم۔ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک تعالی قال قال عن القاسم عن عائشة قال قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بالحج في اشهر الحج وحرم الحج فنزلنا نصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعل حوضه فليكن كان معه هدي فكان مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجال من اصحاب ذي القوه من الهدي فلم تقل لهم امره فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن هدي فقال ما يبكيكي قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قلت فمنعت الامره قال ما شانك قلت لا اصلي قال فضع يغرك انت من بنات ادم كتب عليك ما كتب عليهن كنت في حديث صلى الله عليه وسلم وقتها قال فكنت حتى نفرنا منا فنزل المحصى فدعا عبد الرحمن فقال اخرج باختك الى الحرم فلتحل بعمرتي۔ اس حدیث میں اسی طرح الى الحرم واقع ہوا ہے، لیکن یہ بظاہر وہم ہے، اور اگر ثابت ہو تو مراد ہوگا الى انتہاء الحرم۔ حاشیے کا نسخہ ہے اخرج باختك من الحرم، یہ نسخہ جو ہے ارجح ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ صفت ہے الناس کی اور موصوف و صفت کے درمیان بعض وقت عاطف کی حیلت پائی جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، والذین فی قلوبهم مرض منافقین کی صفت ہے اور واو عاطفہ مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں میرا ذہن غالب یہ ہے کہ یہاں تحریف ہو گئی ہے، اور ثواب فرتحل الناس ثم طاف بالبیت، ابو داؤد شریف میں وارد ہوا ہے فرتحل فمر بالبیت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج۔ اللہ قال علی و اصحاب و اصحاب نجوم خدا فرد کی تقام مطاعد اور اتنا دیر مسلم سلمان و محقق ہیں اور اللہ تعالی و رضی اللہ قال باب فعل بالعمرة ما يفعل بالحج۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من الشروط او من بعض الافعال والاول ارجح لما يدل عليه سياق حديث اعلی۔ حافظ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ حج میں جن چیزوں سے اجتناب کیا جاتا ہے عمرہ میں بھی ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا، کیا مطلب یہ ہے کہ جو افعال حج میں ہوتے ہیں وہی عمرہ میں بھی کیے جائیں گے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان دونوں احتمالوں میں سے احتمال اول ارجح ہے، اس لیے کہ مصنف نے حضرت اعلیٰ کی جو حدیث اس بار میں ذکر کی ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے افعال عمرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عمرہ میں چار کام کیے جاتے ہیں، احرام، طواف، سعی اور حلق یا تقصیر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رہ گیا وقوف عرفات، مزدلفہ اور منا جانا، یہ خصائص حج میں سے ہیں، دوسری دلائل سے ان کا مخصوص ہونا ثابت ہے، لہذا ان کا عمرے سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ جو ہم نے افعال اربع ذکر کیے ہیں، شافعیہ کے یہاں تو سارے رکن ہیں اور مالکیہ اخیر کو چھوڑ کر پہلے تین کی رکنیت کے قائل ہیں، اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ طواف رکن ہے اور احرام السعی میں ان کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ رکن ہیں دونوں اور دوسرا قول یہ ہے کہ رکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حنابلہ کا اختلاف ہے کہ آیا ہیں کیا، بعض کو کہتے ہیں دونوں واجب اور بعض کہتے ہیں سنت ہے، اور حلق یا تقصیر کے بارے میں ان کے یہاں ایک روایت یہ ہے کہ واجب ہے۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ معظم طواف رکن ہے، احرام شرط ہے اور باقی واجب ہے۔ بعض احناف نے طواف کی طرح سے سعی کو بھی رکن قرار دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بتلایا ہے کہ حج میں جو افعال ہوتے ہیں یعنی احرام، طواف، سعی اور عمرہ اور حلق، بعینہ وہی افعال اس میں ہی ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور میں نے جو بات کہی ہے، امام بخاری نے اس باب میں جو روایتیں دونوں ذکر کی ہیں اس کے مجموعے سے یہ بات نکلتی ہے۔ وللم عند اللہ وبالاسناد المسند رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال سترة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فستر بسبب، فقلت لعمر فقلت لعمر أبددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ فقال عمر رضي الله تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله تعالى عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، فلما صلي عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثرك عنك وانقش شطرة وانت سفرت وصنع في عمرتك كما تصنع في حجك وقد انزل الله عليه الوحي، اور اللہ نے آپ پر وہی نازل فرمائی۔ طبرانی کی روایت میں معجم اوسط کے اندر وارد ہوا ہے کہ اس وقت اللہ تعالی شانہ کا قول واتم الحج والعمرۃ للہ نازل ہوا تھا، اور یہ واقعہ عمرہ جعرانہ کا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ آیت شریفہ عمرہ جعرانہ کے وقت سن آٹھ میں نازل ہوئی، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ آیت شریفہ سن چھ ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اعلم۔ بہرحال اس کے ملانے سے مدعا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس وقت قرآن کی آیت تحریم الحج والعمرہ نازل ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ حج عمرہ دونوں اس بات کے اندر مشترک ہیں کہ دونوں کا اتمام کیا جائے گا حیات و صفات کے ساتھ،
یعنی جو حیات صفات حج میں نقل ہے وہی عمرے میں بھی، اللہ ما فصح الدلیل، نیز حدیث کے آخر میں اصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجک، یہ ہے مقصود بالترجمہ. یہ بیٹری نہیں ہے، یہ بیٹری بھی آ جائے، دعا کرو. وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا عبد الله بن يسر قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن يوم الحديث السين ارايت قول الله ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم حج البيت والعمره فلا جناح على ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حلوة قدر وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت والعمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. سفیان کی روایت طبری نے موصولاً اور ابو معاویہ کی روایت امام مسلم نے موصولاً تقریر فرمائی ہے. ما تم اللہ، یہ مقولہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مطلب یہ ہے کہ زاد سفیان و ابو معاویہ عن ہشام بی اسنادہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ. ما تم اللہ حج امرئ ولا عمرته، حق تعالیٰ نے کسی کے حج عمرہ کو تام نہیں کیا جس نے صفا و مروہ کا طواف نہیں کیا. معلوم ہوا کہ صفا و مروہ کا طواف جیسے حج میں مطلوب ہے، عمرہ میں بھی مطلوب ہے. اب اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی غرض کو لیا جائے، یعنی ایک امام بخاری نے یہ بتلایا ہے کہ جن چیزوں میں حج میں اجتناب کیا جاتا ہے عمرہ میں اجتناب کیا جائے، تو اس روایت کو اس کے سے کیا تعلق ہوگا؟ یہ روایت ترجمہ سے بالکل الگ ہو جائے گی، اس لیے صحیح وہی ہے جو میں نے ترجمے کی غرض بیان کی ہے. واللہ تعالی اعلم. وبالاسناد المسنف رضی اللہ تعالی عنہ قال باب متى يحل المعتمر، معتمر کب حلال ہوگا؟ اس مسئلے میں اب تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، سارے کہتے ہیں کہ احرام کے بعد طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر کر کے حلال ہوگا. البتہ کچھ قدیم زمانے میں اس میں اختلاف رہ چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ محض طواف کرنے ہی سے معتمر حلال ہو جاتا ہے، یہی اسحاق بن راہویہ سے منقول ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ جب معتمر مکے میں داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہی حلال ہو جائے گا، اور باقی طواف سعی وغیرہ سب اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے جو ہے حاجی کے لیے رمی وغیرہ، لیکن یہ نہایت ہی شاد